نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نمبر 326، سورة التين، آیت نمبر 1 سے 8، لفظی ترجمہ. والتینی، قسم ہے انجیر کی، والزیتونی، اور زیتون کی، وطوری، اور تور، سینین، سینین کی، سینا کی، وہذا، اور اس، البلدی، شہر، الامین، امن والے کی، لقد، تحقیق، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، الانسان، انسان کو، فی میں، احسنی، اچھی، تقویم، ساخت، سانچے، ثم، پھر، رددناہ، لوٹایا ہم نے اس کو، پھینک دیا ہم نے اس کو، اسفلا، بہت نیچے، سافلین، پستی میں، نیچوں میں، الا، سوائے، الذین، وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، اچھے، فلہم، پس ان کے لیے، اجر، بدلہ ہے، غیر، نہیں، ممنون، ختم ہونے والا، ممنون، بے انتہا. فما، پس کیوں، یکذب کا، جھٹلاتا ہے تو، بعدو، اس کے بعد، بالدین، جزا کے دن کو، الیسا، کیا نہیں، اللہ، اللہ، بی احکمی، بڑا حاکم، الحاکمین، سب حاکموں سے. تفسیر، سورۃ التین مکی سورت ہے، اس کی 8 آیات اور 1 رکوع، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 34 ہے، حروف 105 ہیں. سورۃ التین بہت چھوٹی سی، مختصر سی سورت ہے، اور اس کے پہلے ہی لفظ التین کو اس کا نام قرار دیا گیا. اس سورت کا موضوع آخرت کی جزا اور سزا کا اقرار ہے، آخرت کا ہونا یقینی ہے، اس کا اثبات ہے. اور اس میں بنیادی حقیقت جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ کیا فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور ایمان کی وجہ سے یہ فطرت سیدھی راہ پر قائم رہتی ہے اور نشو نما پاتی ہے، ترقی کرتی ہے، اعلیٰ مراتب تک پہنچتی ہے جو اللہ نے انسان کے لیے تجویز کیے ہیں. اور جب یہی فطرت ایمان سے محروم ہوتی ہے تو انسان نچلوں میں سے نچلے درجوں میں گر جاتا ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی. اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے تین اور زیتون کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین سے کیا مراد ہے. تین کا لفظ جو ہے تا یا نون سے نکلا ہے. یہ کہتے ہیں انجیر کے درخت کو بھی اور اس کے پھل کو بھی, اور اس کا واحد تینتن ہے, تا یا نون اور پھر تائے مربوطہ جو ساتھ جوڑ کر لکھتے ہیں نا, ویسے لکھتے ہیں جیسے جنتن لکھتے ہیں, ایسے تینتن. اس کے معنی ہے انجیر کا دانا. ایک دانا اگر انجیر کا ہونا تو اس کو بھی تین کہتے ہیں, اور اگر جو ہے وہ انجیر کا ایک درخت ہو تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اس کا پھل وغیرہ بھی. یہ پھل خوش ذائقہ ہے, اس کے اندر بہت غذائیت ہوتی ہے, بہت سی بیماریوں کا علاج ہے, اور وہ لوگ جو انجیر بیچتے ہیں ان کو تیانتن کہتے ہیں. اسی طرح متانتن لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا, انجیر کے باغ کو کہتے ہیں, یا ایسی جگہ جہاں انجیر کے درخت بکثرت پائے جائیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک تو اس کے یہی معنی لیے گئے کہ اس سے مراد ہے اس کا درخت بھی اور اس کا پھل بھی. اس کے ایک اور معنی بھی مراد لیے جاتے ہیں کہ تین سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی وہ مسجد ہے جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے اگر اللہ رب العزت کسی درخت کی قسم کھاتے ہیں یا پھل کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ وہ درخت یا پھل یا جگہ بہت اہم ہے, بہت ہی خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. اچھا دوسرے اس کے معنی آپ دیکھیں, یہاں پہ ایک تو پھل ہے تین کا, دوسرا پھل کون سا ہے؟ زیتون کا. اور زیتون جو ہے یہ بھی ایک درخت ہے جس سے زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے, اور یہ زیتون کا جو درخت ہے یہ کیسا ہوتا ہے کہ اس کے پھل کو بھی زیتونتن کہتے ہیں, پھل کو بھی کہتے ہیں اور درخت کو بھی, اور تیل کو زیت کہتے ہیں. اور پھر زیت زے یا تا, اس کا اطلاق ہر قسم کے تیل پر ہونے لگا, خواہ وہ کسی چیز سے نکالا جائے. اور زیات تیلی کو کہتے ہیں جو تیل نکالتا ہے یا پھر تیل نکال کر بیچتا ہے, تو ہر ایک کو کہا جاتا ہے. اور زیتون جو ہے ایک رائے تو یہی ہے کہ اس سے مراد ہے درخت پھل, اور دوسری رائے یہ ہے کہ زیتون کا درخت جو ہے شام اور فلسطین کے علاقے میں پایا جاتا ہے کثرت سے, تو اس سے مراد جو ہے وہ علاقہ جو کہ شام اور فلسطین کا ہے. کیونکہ عربوں کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ کسی علاقے کی مشہور پیداوار کا نام لے کر اس سے وہ علاقہ مراد لیا کرتے. تو صرف زیتون ہی نہیں بلکہ تین اور زیتون, یہ دونوں درخت, یہ دونوں پھل جو ہیں ان کا مشہور علاقہ شام اور فلسطین کا ہے, اور یہاں پہ یہ دونوں پھل بڑی کثرت سے ہوتے ہیں, یہ پھلوں کی پیداوار کا علاقہ کہلاتا ہے کیونکہ ان کے میدان بہت مشہور تھے. تو اس لیے تو دوسری رائے کیا ہے کہ اس سے مراد پھل نہیں ہے, تین اور زیتون سے مراد کیا ہے؟ مقامات ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں جو ہے وہ جو رائے ملتی ہیں, میں چند ایک اقوال بھی آپ کے سامنے رکھتی چلوں. جیسے زیتون کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ مثلا کسی نے کہا یہ بیت المقدس ہے, کسی نے کہا کہ اس سے مراد زیتون کی وہ شاخ ہے جو وہ کبوتر لے کر آیا تھا جسے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے چھوڑا تھا تاکہ آپ طوفان کے حالات کا مطالعہ کر سکیں۔ جب یہ کبوتر زیتون کی شاخ لے کر آیا تو آپ نے معلوم کر لیا کہ زمین کے بعض حصوں سے پانی اتر گیا ہے اور بعض پر درخت اگ آئے ہیں، اور پھر بعض جو ہیں وہ اس سے مراد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ہے، کیونکہ تور کے پہاڑ پر زیتون کا پھل بڑی کثرت سے لگتا ہے، اور گویا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ پھل جو ہے یہ تین کا ہے یا زیتون کا، یہ کثرت سے لگتا ہے۔ اچھا، آپ تین اور زیتون کا استعمال کرتی ہیں؟ آپ لوگ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو تین کا پھل ہے انجیر جو ہے بہت زود ہضم ہے، اس کے کھانے سے پیٹ کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، اور حکیم اور طبیب جو ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں، اور اس کے اندر بیج بھی نہیں ہوتا، کہ جو اس کے بیج ہیں وہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بڑا جو ہے آزمودہ نسخہ ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کو بہت عرصے سے جو ہے مستقل ایک قبض کی بیماری یا تکلیف چلی آ رہی ہو تو اس میں اگر وہ تین کا پھل جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور اس سے کیا ہے کہ اس کا یہ بیماری جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے جو ہے وہ بہت سے فوائد ہیں۔ اسی طرح زیتون کو دیکھ لیں کہ اب موجودہ ریسرچ کیا ہے کہ جتنے بھی تیل پائے جاتے ہیں ان میں سب سے اچھا تیل جو ہے وہ زیتون کا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا استعمال کیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے، اور یہ جا کر جسم کے اندر نقصان نہیں دیتا جیسے باقی جو ہے وہ جم جاتے ہیں، تو ہارٹ پیشنٹ کے لیے بھی اور شوگر اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بتایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ حتیٰ کہ جیسے گلا بھی خراب ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا زیتون کا تیل جو ہے وہ لیں چمچ میں اور اس کو پی جائیں، تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ زود ہضم ہے۔ پھر جو ہے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ فوڈ چاٹ ہے یا یہ سیلٹ وغیرہ جو بنائی جاتی ہے، اس میں بھی عرب لوگ اس کا بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور بعض علاقے ان کے ایسے تھے کہ جیسے قحط پڑ گیا ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ صرف پھل کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے، قحط کے علاوہ بھی اس کو سبزی کے طور پر، کھانے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، اس کا تیل بھی اور اس کا پھل بھی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ دو باتوں کی، دو پھلوں کی قسم کھائی، وَتُورِ سِينِينَ اور تُورِ سِينَا۔ تُورِ سِينَا جو ہے اس کو تُورِ سِينِين بھی کہا جاتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 20 میں آپ نے تُورِ سِينَا کے بارے میں پڑھا، اور آج کل بھی سِينَا کا نام سِينَا ہی ہے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی۔ اور یہ کون ہے؟ سِينَا کیا ہے؟ یہ ایک بلند پہاڑ ہے، اور جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے، اسی پہاڑی کی چوٹی کا نام کیا ہے؟ تور۔ اور اسی پہاڑی کے دامن میں جو وادی کا نام ہے وہ کیا ہے؟ توا، وادی توا۔ اور اسے قرآن میں وادی مقدس اور وادی البقعۃ المبارکہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پہاڑ کی چوٹی کا نام تور ہے، پہاڑ کا نام تور سینا ہے، وادی کا نام، تو کتنی مقدس جگہ ہے کہ اس کی چوٹی، اس کا نام، اس کی وادی، مختلف طریقے سے قرآن اس کو یاد کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی اور دو دفعہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ تو اور یہاں پہ یہ جو چونکہ سینا پہاڑ کا پہاڑ کی جگہ ہے، تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ تین اور زیتون کا پھل بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تور سینا ایک جگہ کی قسم کھائی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جگہ جہاں پہ یہ پھل کثرت سے پائے جاتے ہیں، کیونکہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہی ہے جہاں پہ یہ تور سینا واقع ہے، تو تین کی قسم، زیتون کی قسم، تور سینا کی قسم، اور پھر کیا کہا؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پر امن شہر کی، اور پر امن شہر کون سا ہے؟ یہاں پہ بلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اس کے لیے آپ دلیل لائیے، دلیل میں سورۃ البقرہ آیت 126، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ کب دعا مانگی تھی؟ جب عرب کے ریگستانوں میں جا کر اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بسایا تھا، پانی کا تھوڑا سا مشکیزہ اور تھوڑا سا پانی، چند کھجوریں، اور ایک وادی میں ان کو چھوڑ آئے. اور بی بی حاضرہ پوچھتی ہیں کہ ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے کہاں چلے. خاموش ہیں جب دو تین دفعہ پوچھتی ہیں اور آپ خاموش ہیں. پھر پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں. اور پھر وہ عورت جس کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور جس کی اطاعت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ایک طرف جو ہے ان کے بیٹے کے ایڑیاں رگڑنے پر بیرے زمزم جو ہے وہ ابلنے لگا, اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کی وہ سعی کو اتنا مقبول اور مشکور اور اتنا جو ہے وہ قبول کیا کہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک, جب تک زمین آسمان قائم ہے, جب تک مکہ کا طواف حج اور اس کا عمرہ ہوتا رہے گا. عورتیں تو عورتیں, مردوں کا بھی حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک عورت کے قدموں پر سعی نہ کر لیں. تو آپ دیکھ لیں کہ عورتوں کا مقام دیکھیں, نیکی کا جو ہے وہ پھل دیکھیں, اور وہ نیکی جو اخلاص سے کی گئی ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا, تو وہ کیا کہتی ہیں؟ اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. ایسا ایمان ہونا چاہیے, اور آج اسی ایمان کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور آج ایسا ہی ایمان اب ملتا نہیں ہے, نظر نہیں آتا, محسوس نہیں ہوتا. تو اس کے بعد اب کوشش کرنے کے بعد بسا دیا وہاں پہ اللہ کے بھروسے پہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا, تو دعا کیا مانگتے ہیں؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا, سورۃ البقرہ آیت 126. کیونکہ یہ دعا اس لیے مانگی کہ عرب کا علاقہ ہر طرف پھیلی ہوئی بدامنی کا علاقہ تھا, 2500 سال سے, یعنی اب وہ امن کا گہوارہ بن گیا, اور 2500-3000 سال سے. اس زمانے میں کیا تھا کہ ہر طرف قتل و غارت اور ڈاکے, چوری, زنا, لوٹ مار, لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا, لوگ شراب کے رسیا, اور قبائل کی لڑائیاں, جھگڑے, ایک عجیب طرح کی انارکی اور انتشار پایا جاتا تھا. انسانیت جو تھی وہ مظلوم تھی, انسانیت سسک رہی تھی. تو کہا وہ حاضل بلد الامین, اور اس پر امن شہر مکہ کی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح, تم غور تو کرو کہ نبوت, انبیاء, ان کا کردار, ان کا مقام, ان کا اسوہ, کہ ایک طرف تو طور سینا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبی بنایا گیا, دوسری طرف یہ بلد الامین مکہ کی وادی جہاں پہ کئی انبیاء آئے, اور اللہ کا گھر, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے کمالات اور اعجازات کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو یہاں پہ چار چیزوں کی قسم کھائی گئی, اور چار چیزوں کی قسم کھا کر کون سی وہ بات ہے جو اللہ تعالی نے بتائی؟ اللہ رب العزت نے بتایا کہ چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہ اے انسان, کہ اگر تو غور کرے تو تو دیکھ تو صحیح کہ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے جانداروں پر اور جانوروں پر کتنی فوقیت رکھتا ہے, اس کا کیسا مقام ہے, اس کو کتنی اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی ہے, وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے. یہ ہے وہ وجہ کہ اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ قسم کھائی ہے. کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان, تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا. یہاں پہ الانسان جو ہے یہ اسم جنس کے معنی میں ہے, اور اسم جنس کیا کہتے ہیں؟ واحد, جمع, مذکر, مؤنث, ہر طرح کا انسان. تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ فی احسن تقویم. اب احسن کسے کہتے ہیں؟ بیسٹ, دی بیسٹ چیز کو. اور یہ اسم تفضیل ہے, سب سے بہترین, سب سے خوبصورت. پھر لفظ استعمال ہوا ہے تقویم کا. تقویم کے کیا معنی ہے؟ تقویم کا لفظ جو ہے یہ قاف واو میم سے ہے, اور قوم بھی اسی سے ہے. اس کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں کسی چیز کا سیدھا کرنا, کیونکہ جب کوئی سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو بھی کہتے ہیں نا قیام، نماز میں آپ قیام کرتی ہیں نا، جب کوئی بھی افراد کا ایک مجموعہ، افراد کا ایک گروہ کسی مشن، نصب العین اور کسی بات کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر وہ قوم بن جاتی ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے۔ جیسے پاکستان وجود میں آیا تو اس سے پہلے کیا تھا، مسلمانوں کا گروہ جو تھا ایک اپنے عقیدے، ایک نصب العین کو لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے لیے پھر انہوں نے عدالتوں میں بھی، گلیوں میں بھی، اخباروں میں بھی، لوگوں سے بھی جگہ جگہ ملاقاتیں کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج وہی پاکستان ہے، کبھی کراچی میں جو ہے وہ انسانیت کی جو ہے وہ تذلیل ہوتی ہے، اور اس مسلمانوں کی جو لاشیں ہیں ان کے ڈھیر نظر آتے ہیں، کبھی مسجدوں پہ بمباری نظر آتی ہے، اور کبھی لاہور ہے تو بم پھٹا ہے، اسلام آباد ہے تو مسجد ہے کہ مسمار کی جاتی ہے، اور پھر کوئٹے کو دیکھیں، پچھلے دنوں کوئٹہ کے کچھ عرصے سے کیسے حالات ہیں، پھر اب آپ سرحد دیکھ لیں، سوات کا علاقہ اور جو ہے وہ مردان کا علاقہ، درندگی ہے اور کیا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے، پورے ملک کو دیکھ لیں، پٹھان کو پنجابیوں سے، پنجابیوں کو اردو سپیکنگ سے، اردو سپیکنگ کو مہاجر قومی موومنٹ ہے، پھر سندھی ہیں، آپس میں ہی لڑایا جا رہا ہے اور دشمن ہنس رہا ہے، اور پاکستان کی جڑیں جو ہیں ان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ پہلے بنگلہ دیش بن چکا، اب سندھو دیش کا نعرہ ہے اور پختونستان کا نعرہ ہے، اور پھر پٹھانوں کو لڑا دیا تو ان کو، اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ کن مسائل سے دوچار ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان جسے سب سے بہترین بنایا، سب سے خوبصورت بنایا، کیا اس کو دنیا میں بھیجے جانے کا یہی مقصد تھا؟ تو تقویم کے معنی ہے، میں نے نیزے کو سیدھا کیا تو وہ سیدھا ہو گیا، قومت الرمح فاستقام۔ نیزہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا لوہے کا، جب اس کو ادھر ادھر سے مار کر سیدھا کیا جاتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ کسی سے ترقی کر کے، یہ لفظ کسی چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے موضوع اور مناسب بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت ساخت میں پیدا کیا، بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو کیا کہا کہ خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ ہے وہ بھی رکھنا چاہتی ہوں، اور آپ کو اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی انسان جو ہے وہ احسن تقویم ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے مخصوص لوگوں میں سے تھے اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، ایک روز چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بول اٹھے، تم پر تین طلاق ہیں اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہیں ہو۔ یہ کہتے ہی بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی۔ بات ہنسی دل لگی کی تھی، مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ احکامات ایسے ہیں کہ ہنسی دل لگی میں نافذ ہو جاتے ہیں، جس میں جو ہے نکاح بھی، اگر ہنسی ہنسی میں بھی کیا جائے نکاح ہو جاتا ہے، اسی طرح طلاق بھی، ہنسی ہنسی میں بھی کہا جائے تو یہ مذاق نہیں ہے نکاح اور طلاق، کہ دل لگی میں، ہنسی میں، غصے میں کہا جائے، اور کہا جائے کہ پھر میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ پھر یہ نافذ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب انہوں نے جو ہے بیوی کو کہہ دیا اور ہنسی ہنسی میں کہا، اب بیوی تو الگ ہو گئی، ذرا اب آپ دیکھیں کہ کتنا شعور تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور رنج اور غم میں گزاری۔ صبح کو خلیفہ، جو وقت کا خلیفہ تھا، ابو جعفر منصور اس کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ سنایا اور اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا۔ پھر منصور نے شہر کے جو فقیہ تھے، اہل فتویٰ، ان کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، سب نے ایک ہی جواب دیا کہ جی حضرت طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا کسی انسان کے لیے بھی امکان نہیں ہے، کیونکہ حسن کی بات ہو تو چاند، بہت سے لوگ اپنے بچے کو مون کہتے ہیں، چندہ، چاند، عام طور میں بھی کہتے ہیں چندہ ذرا ادھر آنا، چندہ ذرا ادھر جانا، تو پیار محبت خوبصورتی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، وہ خاموش بیٹھے رہے. منصور نے پوچھا آپ کیوں خاموش ہیں؟ تب یہ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت 3 کی تلاوت شروع کی، سورت 3 پڑھنی شروع کی، اور فرمایا امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا احسن تقویم میں ہونا بیان کیا ہے، کوئی چیز بھی کوئی شے بھی جو ہے وہ انسان سے بڑھ کر حسین نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جتنے بھی سارے علماء اور فقہات حیرت میں رہ گئے، کسی نے مخالفت نہیں کی اور خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ دلیل لائے تھے قرآن سے اور بالکل ٹھیک بہترین دلیل لائے تھے. اور اس کے بعد جو ہے پھر سب نے کیا رائے دی، جو ہے سب کا فیصلہ تھا کہ طلاق نہیں ہوئی. تو آپ دیکھ لیں کہ انسان سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، کوئی بہترین نہیں ہے. تو اصل بات کیا ہے، ایک حسن کا دریا ہے، ایک نور کا طوفان ہے. ایک حسن کا دریا ہے، ایک نور کا طوفان ہے. اس پیکر خاکی میں یہ کون خراما ہے، اس پیکر خاکی میں یہ کون خراما ہے. پھر اسی طرح روح ہے ایک نغمہ ساز الست، جسم خاکی پردہ آواز ہے. پھر آپ جو ہیں ہم سب کو اپنے اوپر غور بھی کرنا چاہیے، دیکھ لیں قد دیکھیں تو کتنا لمبا کتنا خوبصورت، پھر دو پاؤں، پھر دو ہاتھ. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو قد ہے زمین کے رخ پر نہیں ہے کہ زمین پر لیٹے لیٹے چلنا ہے، بلکہ کیا ہے کہ پاؤں سے سر تک کا لمبا قد سرو کی طرح بلندی کی طرف ہے. اب چہرہ دیکھیں تو منہ آنکھیں اور ناک، یہ جسم میں سب سے زیادہ نرم و نازک اور سب سے زیادہ جو خوبصورت اور سب سے افضل سب سے اعلیٰ یہ بھی اونچائی پر ہے. آنکھوں کی پتلیوں کو دیکھیں تو کیسی چمک ہے. کنکھیوں کے اشاروں کو ذرا آپ نوٹ کریں، کیسے کنکھیوں سے بھی اشارے کرتا ہے انسان. پھر آپ ہونٹوں کی سرخی، ہونٹوں کی مسکراہٹ کیا ہے کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. پھر جو ہے دانتوں کا چمکنا دیکھیں، جگمگاہٹ دیکھیں کہ اندھیرے میں بھی ایسے لگتا ہے کہ ستارے چمک رہے ہیں، ہے نا. منہ کھلا ہوا ہو اور اندھیرا ہو آپ نوٹ کیجئے گا دانت جو ہیں وہ جگمگ جگمگ کرتے ہیں. مجھے میں چھوٹی سی تھی، دادی میری بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور اب اللہ کی قدرت کے ویسے دانت ذرا سفید ہیں چمکتے ہیں. تو ایسے ہی وہ جیسے سوئی ہوئی تھی اور میں گئی تو میں بات کرنے لگی تو ہنسنے لگی، مذاق میں کہنے لگی کہ میں تو ڈری گئی، میں نے کہا شاید فرشتہ آ گیا کیونکہ چمکتے ہوئے تمہارے دانت دیکھ کے. مذاق کر رہی تھی کہ اندھیرے میں بھی تمہارے دانت جو ہیں وہ چمک رہے ہیں نا. تو بہرحال جو ہے وہ دانتوں کی چمک اور دانتوں کی مضبوطی اور اس کا استعمال آپ دیکھیں کہ ہم ہڈیوں کو بھی سخت سخت چیزیں ہیں اس کو بھی چباتے ہیں اور کاٹتے ہیں، کینچی ہے ہمارے منہ کے اندر. پھر دماغ کو دیکھیں، مغز اس کا کہاں پہ ہے اور کیسا محفوظ ہے نا. پھر سینے میں دیکھیں تو کیا ہے، دل ہے، تڑپتی دیکھتا ہوں جب کوئی شے اٹھا لیتا ہوں دل سمجھ کر، کیسے تڑپتا رہتا ہے ہر وقت بے چین رہتا ہے. میں دل کو روؤں گے جگر کو میر، میری دونوں سے آشنائی ہے. بہرحال تو انسان جو ہے یہ بڑا حسین ہے اور بڑا ہی جمیل ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے. اور ہاتھ کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں، میں اکثر ہاتھ کے بارے میں سوچتی ہوں کہ انگلیاں کیسے مڑتی ہیں، ہتھیلی میں کیسا پھیلاؤ اور گہراؤ ہے، کیسے ان کے اندر یہ جوڑ ہے موڑ. پھر آپ کوہنی کو دیکھیں جو اس کی یہ سٹیپس ہیں، سیڑھیاں ہیں، تو کبھی تو اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو اقبال کیسے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، ہے نا. اور کبھی جو ہے آپ ہم انہی کوہنیوں کو جب موڑتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی بازو کی قوت جو ہے اس کا جو ہے وہ مظاہرہ کر سکتے ہیں، نشاندہی کر سکتے ہیں. اور آپ انگوٹھے کو دیکھیں تو یہ انگلیوں سے سائڈ پر ہے، الگ سے ہے. اور انگلیاں اور انگوٹھا سب برابر نہیں ہیں، اور اگر سب ایک جیسے ہوتے تو ہماری گرفت نہ ہوتی، हम खा ना सकते, हम पकड़ ना सकते, काम ना कर सकते। तो बहरहाल आप इन चीजों पे गौर करती चली जाएं, एक एक चीज पर गौर करना चाहिए, क्योंकि तदब्बुर और गौर व फिक्र की अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो दावत देते हैं। तो और इंसान जो है इसकी फजीलत और इसका अच्छा होना, सूरत बनी इसराइल में भी फरमाया वलकद करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्री वल बहर व रज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबाति व फद्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलकना तफदीला। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया, इतना अच्छा बनाया, तो बनाने का मकसद क्या है? क्यों अल्लाह ताला ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इसका मकसद भी बताते हैं। क्या इसका मकसद ये है कि इंसान को खूबसूरत बनाने का मकसद इसका इम्तहान है, इसकी जिस्मानी हैयत, इसकी शक्ल व सूरत के तमाम जानदारों से इसको खूबसूरत बनाया। और क्या है कि कुल्लू मन अलैहा फान, कुल्लू मन अलैहा फान وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ। तो उसको तो आसन तकवीन सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत शक्ल दी, अकल दी, दिमाग दिया, सोचने समझने की सलाहियतें दी। और पीछे ही आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इंसान को और क्या दिया, सिर्फ यही थोड़ी है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, अभी आपने सूरत बलद पढ़ी है, सूरत बलद में क्या पढ़ा, अलम नजअल लहु अयनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन। वहां पे भी जो है आंखों का, होंठों का जिक्र करके कि फिर दो घाटियां, दो रास्ते वो बता दिए, इम्मा शाकिर हूं इम्मा कफूरा। अब उसकी मर्जी है कि वो चलता कहाँ है, कौन से रास्ते का इंतखाब करता है। तो ये है सूरत तीन जो इंसान की जिंदगी का मकसद बताती है कि इंसान तुझे खूबसूरत बनाया और पैदा करने के बाद जो है तुम्हें दुनिया में यूं ही नहीं छोड़ दिया, अंबिया को भेजा। अब आप देख लें तीन, जैतून, तूर सिनीन, बहाजल बलदिल अमीन, ये तीनों जो है ये दो फल, फिर दो जगह, और ये फल भी कहां पे होते हैं, शाम और फिलिस्तीन के इलाके में। और शाम और फिलिस्तीन के इलाके में सबसे ज्यादा पैगंबर आए, कसरत से पैगंबर आए। इसी तरह बलदिल अमीन, तो वहां पे भी क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और कई उस इलाके में पैगंबर आए। इससे क्या बात पता चलती है कि एक तरफ इंसान को खूबसूरत बनाया, उसके लिए बेहतरीन फल फूल दिए, तीसरी तरफ यानी ये तो एक मिसाल है ना तीन और जैतून की और तूर सीना की, वरना असल बात क्या है, पूरी कायनात को मास्टरपीस बनाया, शाहकार खूबसूरत बनाया, और किसके लिए, इंसान के लिए, कि खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत जगह पे रहे। तो अब काम क्या करना था, खूबसूरत काम करना था, अच्छा काम करना था, और वो काम क्या था, अल्लाह की बंदगी। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا। एक तरफ सूरत ज़ारियात है, दूसरी तरफ सूरत मुल्क है, और तीसरी तरफ जो है हमें और कहां से पता चलता है कि क्या इंसान पर तवील जमाने का कुछ हिस्सा ऐसा भी गुजरा कि वो कुछ काबिले, जब वो काबिले जिक्र चीज ना था, वो तो काबिले जिक्र चीज था ही नहीं। सूरत दहर, और उसमें क्या कहा कि हमने फिर इंसान को जो है वो मखलूत नुतफे से पैदा किया, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीही, ताकि हम उसकी आजमाइश करें। तो हमारी दुनिया में आने का और खूबसूरत पैदा करने का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला हम सबका इम्तहान ले रहे हैं। तो आसन तकवीम, इतनी खूबसूरत कायनात, इतना खूबसूरत इंसान, सारे चरिंद परिंद पर उसको फकीयत देके क्या अल्लाह यूं ही छोड़ देगा, क्या अल्लाह पूछेगा नहीं, क्या अल्लाह हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह ताला जो है फिर दूसरी आयत जो है आयत नंबर 5 में इंसान की पस्ती की, इंसान की रिजालत की, इंसान की कमीनगी की, और इंसान के जो बुरा किरदार है اس کی منظر کشی کرتے ہیں، اور اس منظر کشی کے اندر بڑا ہی درد ہے اور بڑا ہی افسوس ہے، بڑی ہی تنبیہ ہے. کیا فرمایا؟ ثم رددناه اسفل سافلین. ثم پھر رددناه، لٹایا ہم نے اس کو. رددنا رد سے ہے، جیسے کسی چیز کو رد کیا جاتا ہے، اسی سے ارتداد ہے کہ مرتد جو دین قبول کرتا ہے پھر دین کو چھوڑ بھی دیتا ہے اور دین سے نکل جاتا ہے. اب یہاں پر یہ کہا کہ پھر ہم نے لٹایا اس کو، یہ نون الف نا جو ہے ہم اللہ کے لیے آیا ہے، ہو کی ضمیر حضرت انسان کے لیے آیا ہے، آئی ہے حضرت انسان. کیا بات ہے حضرت انسان کی کہ ہم نے اس کو لٹا دیا کہاں پہ؟ اسفلا سافلین. اور اسفلا یہ کیا ہے؟ یہ اسم تفضیل ہے، جیسے آسن ہے نا اسی وزن پر اسفل ہے، بہت نیچے. سافلین اس کو کہتے ہیں، یہ سافل کی جمع ہے، سافلین سافل سب سے نیچے. تو پھر اس کو بدل کر پستیوں میں سب سے نیچے کر دیا. اب یہاں پر جو ہے اس کے کیا معنی بیان کیے جاتے ہیں اس حصے میں؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ انسان کے ارذل عمر کی طرف اشارہ ہے. ارذل عمر کیا ہے؟ جب انسان کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جب انسان جو ہے بچپن میں بھی جیسے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سورۃ یاسین میں آپ پڑھ چکی ہیں، فَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور ہم جس کی عمر کو زیادہ کر دیتے ہیں، اس کو اس کی سابقہ طبعی حالت پر لوٹا دیتے ہیں. تو ایک رائے یہ ہے کہ انسان کو اچھے سے اچھے سانچے میں ڈھالا، حسن و جمال کا پیکر بنایا، قوت اور طاقت کے ساتھ جیتا رہا، خوب ناز نخرے دکھاتا رہا. کیا ہے اس کی جوانی؟ کیا ہے اس کا حسن؟ کیا ہے اس کی ادائیں؟ کیا ہے اس کا اکڑنا؟ اور پھر کیا ہوا کہ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر نظر میں کمزوری ہونے لگی، پھر کان بہرے ہونے لگے، پھر دل جو ہے اس کی رگیں جو ہیں وہ بند ہونے لگی، بلاکیج ہے، پھر وہ بھولنے لگا. پہلے دوسروں کو عقل بتاتا تھا اور اکڑتا تھا کہ میں اتنا عقل مند، پہلے تو پردھان منتری چودراہٹ، اب کیا ہے کہ بھولنے لگا، اب دماغ بیکار ہو رہا ہے، اب شعور اور ادراک ختم ہونے لگا، اب وہی قد جو سرو کی طرح تھا وہ جھک گیا، اب وہ کبڑا ہو گیا، اب کمر کمان بن گئی، وہی کمر جس میں شاعری ہوتی تھی، وہی کمر جس کی لچک اور جس کی چستی اس کے لیے شاعر کی شاعری، آپ بے شمار شاعری آپ پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ عورتیں اپنی کمر کو جب دکھانا چاہتی ہیں تو کیا کرتی ہیں کہ قمیض کیسی پہنتی ہیں، تنگ تنگ قمیض، بھول جاتی ہیں کہ اللہ پوچھے گا کہ یہ جسم کے اعضاء جو ہیں یہ کیوں دکھائے، یہ سینے کے ابھار کو اتنا نمایاں کیوں کیا، بھول جاتی ہیں. کہتی ہیں کہ نہیں بھائی، ہم نے تو گھر میں مشین رکھی ہوئی ہے، صحیح طریقہ یہی ہے کہ ذرا جب کھلے موٹے بھی ہو جائے نا تو ہم قمیض کو تنگ نہیں کرتے، پھر اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا شروع کر دیتے، پتہ چل جاتا ہے موٹاپا ہو رہا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ ہماری کمر پھر پتلی ہونے لگتی ہے. تو وہ عورت ہی کیا جس کی کمر کا پتہ نہ چلے، تو اب کمر کمان بن گئی. وہ ٹانگیں جو دوڑا کرتی تھی، بھاگا کرتی تھی، گاڑی کی ضرورت نہیں، ٹانگے کی ضرورت نہیں، کار کی ضرورت نہیں، واک پیدل کام کرتے ہیں زیادہ، صحت ہوتی ہے، اب وہ ٹانگیں لڑکھڑانے لگی، وہ ٹانگیں لرزنے لگی. قدم رکھتا ہے تو وہ چھوٹا سا بچہ جو قدم رکھ کر چلنا سیکھتا تھا اور بار بار گرتا تھا اور زخم ہوتے تھے، اب بڑھاپے میں گرنے لگے، اب جو ہے ٹھوکرے کھانے لگے، اب زخم ہونے لگے، اب دوسروں پر وبال جان، اب جو ہے خدمت کے محتاج ہو گئے، اب روتے ہیں کہ یہ اولاد اب بھول گئی. کیونکہ بدحالی جو ہے، بڑھاپے کی بدحالی انسان پر جب طاری ہوتی ہے تو انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے ارذل العمر. دوسری رائے یہ ہے کہ ارذل العمر مراد نہیں ہے، بلکہ اسفل سافلین سے مراد ہے کردار کا سفلا پن، پست کردار کا ہونا، کردار میں کمی. کردار میں کمی کیا ہے؟ کردار کی پستی کیا ہے؟ کہ انسان سانپ بن جائے، سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جائے، پھر وہ ڈسے، پھر وہ کاٹے، پھر وہ گلا کاٹے، پھر وہ جڑوں کو کاٹے، پھر ایک دوسرے کو لڑائے، پھر ایک دوسرے کے لیے جو ہے اس کے اندر دشمنی کے جذبات جو ہیں وہ عروج پر آ جائیں۔ تو دوسری رائے کیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جسم اور ذہن کی طاقتوں کو اس نے برائی کے راستے میں استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھائی اور برائی کا راستہ بتا دیا تھا، کیسے؟ انبیاء کے ذریعے۔ اور شروع میں بعض لوگ نا صرف پھلوں پہ ہی رہ جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ پھلوں کے علاقے میں آئے کون تھے؟ انبیاء۔ تین اور زیتون، شام فلسطین کا علاقہ، تو ایک اس علاقے میں نہیں کیونکہ وہاں زیادہ آئے تھے، ہر طرف دنیا میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ طور سینا کیوں مشہور ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو پیغمبری ملی تھی۔ پھر وہذا البلد الامین، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی انبیاء، اور اللہ کا گھر۔ تو یہ پہلی تین آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ کیوں شروع کیا، کتابیں کیوں نازل کی، تاکہ انسان کو اس کا مقصد زندگی جو ہے اس کو پتا چل سکے۔ اور اب انسان کا حال کیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے سبق کو بھول گیا، بھول گیا کہ دنیا میں انسان کیوں آیا تھا۔ اب جو ہے وہ برائی کے اندر جو ہے وہ چلا گیا، اور گرتے گرتے گراوٹ کی اس انتہا کو پہنچا کہ اور کوئی مخلوق اتنی گہرائی تک نہیں جاتی، اتنے نیچے جو ہے وہ نہیں چلی جاتی، کیونکہ ہرس دیکھ لیں انسان کا، ہرس یہ ہے کہ بھائی بھائی کو اور بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے۔ پھر آپ تما دیکھ لیں اور شہوانیت دیکھ لیں کہ رشتوں کی اب تمیز ختم ہو رہی ہے، کہ بیٹی بھی محفوظ نہیں ہے اور ماں بھی محفوظ نہیں ہے، ایسی واقعات آپ پڑھ رہی ہیں، اور حتیٰ کہ بہو کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شہوت پرستی ہے۔ پھر آپ نشہ دیکھ لیں کہ پھر جواری جو ہے بیٹی کو اور بیوی کو بھی جو ہے وہ بیچ دیتا ہے، اور یہ کہ حتیٰ کہ گھر کی چیزیں، زیور، ساری چیزیں۔ پھر غیظ و غضب دیکھ لیں کہ ایک کو نہیں، خاندان کے خاندان کو بندوق کی گولی سے بھون ڈالتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ انسان کی جو ہے وہ اخلاقی حیثیت کو دیکھیں کہ اس کی درندگی، اس کی دشمنی کیسی ہے کہ درندوں کو، شیر چیتے کو جو ہے وہ مات کر جائے، کیونکہ شیر چیتا جب اپنی غذا کے لیے کسی جانور کا شکار کرتا ہے تو جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا، بس اتنا ہی لیتا ہے جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے، پھر بس وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اب انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہم جنس انسانوں کا قتل عام ہے۔ درندہ صرف پنجوں اور دانتوں سے کام لیتا ہے، یہ احسن تقویم پر پیدا ہونے والا انسان جو ہے پنجے اور دانت نہیں، توپ، بندوق، ٹینک، ہوائی جہاز، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور بے شمار ہتھیار استعمال کر کے آن کی آن میں بستیوں کی بستیوں کو جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور ہیروشیما اور ناگاساکی اور اس کے علاوہ جو ہے پورا کا پورا افغانستان، فلسطین، شام، عراق، کشمیر اور اب پاکستان، اور بہت سے علاقے ہیں جو انسان کی اس درندگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انتقام کی جب آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی انسان کی، پھر کیا کرتا ہے؟ ایک کا بدلہ لینے کے لیے پھر قوموں کو تباہی کے دہانے پر، پھر عورتوں کے ننگے جلوس، پھر ایک ایک عورت کو دس دس بیس بیس آدمی جو ہے وہ اپنی شہوت پرستی کا جو ہے نا وہ نشانہ بناتے ہیں۔ اور کب بناتے ہیں؟ بھائیوں، باپوں، بیٹوں کے سامنے۔ یہ مختلف فوجی جو مختلف علاقوں میں گئے، جس میں عراق بھی ہے، کشمیر بھی ہے، افغانستان بھی ہے، بے شمار ایسی جو ہیں وہ مثالیں موجود ہیں۔ اور پھر بچوں کو ماں باپ کے سامنے ایسی درندگی، پچھلے دنوں فلسطین کی ایسی تصویریں آئی تھیں کہ ماں باپ کے سامنے ان کو لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹینک چلایا گیا اور ان کو جو ہے مارا گیا۔ اور ماؤں کو اپنے بچوں کا خون پینے پر مجبور کیا جاتا ہے، انسانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے اور زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ وحشی سے وحشی جانور بھی اگر کوئی ہو تو کیا وہ ایسے کرتا ہے؟ تو یہ ہے اس کے معنی کہ انسان کے کردار کی پستی۔ اور اب پاکستان جو ہے وہ زخمی زخمی ہے، اب پاکستان جو ہے وہ لہو لہان ہے، انسانیت سسک رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے کوئی ہے موسیٰ بن نصیر، کوئی ہے سلطان ٹیپو، کوئی ہے محمد بن قاسم، کوئی ہے ابو بکر اور عمر، کوئی ہے جو نسل انسانیت کو ظلم کے پنجے سے نجات دلا سکے؟ ادھر ادھر کی تو بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ادھر ادھر کی تو بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ راہبر کے لیے، رہنما کے لیے پاکستانی قوم اور پوری دنیا ترس رہی ہے کوئی ایسا راہبر اور رہنما جسے ہادی اعظم کہا جائے، جسے داعی اعظم کہا جائے، جسے محسن انسانیت کہا جائے۔ تو انسانیت کی تکمیل دیکھنی ہو، انسانی کردار کو کے احسن کو دیکھنا ہو تو پیغمبروں کو دیکھیے، کیسے انسانوں کو انسانوں کے پنجے سے آزاد کرایا، کیسے مساوات کا درس دیا، کیسے عورت کو عزت دی، کیسے پسی بھی انسانیت کو جو ہے ظلم کے پنجے سے آزاد کیا۔ تو ایک طرف پیغمبری ہے اور دوسری طرف یہ شیطان کا راج جو ہے یہ ہے، اور یہ کیا ہے کہ انسان کا پست میں سے پست ہو جانا۔ اور نمبر تین اس کے معنی اور بھی بیان کیے گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس سے مراد ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے، اور ذلت اور رسوائی کا عذاب دنیا میں کافروں کے لیے، جیسے مختلف غزوات میں جو کافروں کا حال ہوا، اور ہر اس انسان کے لیے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرے۔ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ کا بھی، اللہ کی سنت کیا ہے، اسلام کی اور کفر کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ اور یہ پاکستان کے حالات جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ کیا ہے، یہ اپنے ہی عملوں کی جو ہے وہ پٹائی ہے، اپنے ہی عمل ہیں جو عذاب بن کر سامنے آ رہے ہیں، اپنا عمل ہے۔ کہا جائیں گے کس سے، کس کے پاس جائیں گے، سانحے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں، مسلمانوں کے اس وقت کے حالات کیسے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تباہی کی تاریخ ہے اس میں اصل بات کیا ہے، اوروں کی بھی سازش تھی، اوروں کی بھی سازش تھی، اور تیرے کردار جو ہے اس کی بھی کہانی تھی، تیری تباہی کی تاریخ لکھوں کیسے، اوروں کی بھی سازش تھی، تیرا بھی حوالہ تھا، تیرا بھی کردار تھا۔ اور یہ چنگیز خان اور ہلاکو جو تھا، یہ بغداد میں کب داخل ہوا، جب اندر ہی اندر سازشیں ہوئیں، تو مسلمانوں نے کہا کہ آ جانا ہم دروازے کھول دیں گے، آ جانا ہم تمہیں مسلمانوں کو پکڑوا دیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے انسان کی پستی، اور آج کا مسلمان جس کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہے، اتنے پتھر جمع ہوں تو پہاڑ بن جائے، ریت کے ذرے جمع ہوں تو صحرا بن جائے، پانی کے قطرے جمع ہوں تو سمندر بن جائے، تنکے جمع ہو جائے تو اس کو گھونسلہ کہتے ہیں، آشیانہ کہتے ہیں۔ آج اتنے مسلمان موجود ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور ان کی کوئی آواز نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ کردار کی پستی ہے۔ اور صحابہ کا دور تھا، اور لوگ کیا کہتے تھے کہ دیو آمدن، دشت و دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تھا صحابہ کا کردار۔ تو اب کردار کی پستی ہے تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اب کیا ہے کہ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ آج کا مسلمان پریشان ہے تو اس کا کیا علاج ہے کہ اپنے مقصد زندگی کو یاد کریں، قرآن کے قریب ہوں، انبیاء کے اسوے کو یاد کریں، ان کے مشن کو یاد کریں، بھولا ہوا سبق یاد کریں۔ ہم اپنا سبق بھول چکے ہیں، لوٹ پیچھے کی طرف گردش ایام تو ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو یہ ہے دنیا کا عذاب، اللہ نے اس کو آسن تقویم کے بلند مرتبے پر فائز کیا، اس کا تاج پہنایا، جب انسان نے اس تاج کو اتار پھینکا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو تھی اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا، اور دوسری طرف جہنم کے اسفل السافلین جو ہے اس کے مقام میں ڈالا جائے گا۔ منافق کہاں جائے گا، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، اور کافر کہاں جائیں گے، جہنم میں۔ تو دعائیں بھی ضرور کریں، لیکن دعاؤں سے بڑھ کر دوا کی ضرورت ہے، اور دوا کیا ہے، قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کریں۔ آگے آیت نمبر 6 میں یہ جو حالات خراب ہیں پاکستان کے اور مسلمانوں کے، اس کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا جو کسی راہبر اور راہنما کی تلاش میں ہے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ علاج کیا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان تو حرکت کا نام ہے، ایمان نام ہے قلب کی تصدیق کا، ایمان نام ہے زبان کے اقرار کا، اور ایمان کہتے ہیں کہ پھر پورے جسم کے اعضاء جو ہے وہ سراپا عمل بن جاتے ہیں، پھر اطاعت، پھر جھک جانا، پھر خود تڑپنا نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. برف کو برف نہیں کہتے جب تک خود وہ پگھلے نہ اور اوروں کو پگھلا نہ دے. جس ہاتھ میں بھی رکھیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خود وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. پانی میں رکھیں اور سوڈے میں رکھیں، مشروبات میں رکھیں، اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. برف کو برف نہیں کہتے. آج کا مسلمان تو برف بھی نہیں ہے، جذبات آئس کریم بن گئے، برف کی سل کی طرح ہے، پگھلتے ہی نہیں، دل ہے کہ نرم ہوتے ہی نہیں. انانیت، میں، کردار کی پستی، بوڑھے ماں باپ ہیں، دل ہیں کہ پگھلتے ہی نہیں، بچے ہیں، انسانیت ہے، سسک رہی ہے، اپنے آپ میں ہے. اپنا سجانا، گاڑی کا سجانا، گھر کا سجانا، فرصت ہی نہیں ہے کہ انسانیت کو، انسانیت کی جو غلامی ہے اسے نجات دلائی جائے، ان کے لیے وقت نکالا جائے، لوگوں کو قرآن کی طرف پکڑ پکڑ کر لایا جائے، جہنم کی آگ سے ان کو آزاد کیا جائے. ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جیسے برف کی مثال آپ یاد رکھیں کہ خود ٹھنڈی ہوتی ہے، جس جگہ برف کو رکھ دیا جائے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آگ کسے کہتے ہیں؟ خود جلتی ہے، جو چیز آگ پہ رکھ دی جائے اسے جلا دیتی ہے. یہ کیسا مسلمان ہے، نہ خود تڑپتا ہے نہ اوروں کو تڑپاتا ہے، نہ خود جنت کی تیاری کرتا ہے، نہ آخرت کا شوق ہے، نہ اوروں کو آخرت کے شوق کی جو ہے وہ ان کے اندر آخرت کے شوق کو پیدا کرتا ہے. تو لوگوں اس کو مسلمان نہیں کہتے. یہ بہت سے بس سر ہے، بہت سے سر ہے، جدھر چاہے موم، جیسے موم نہیں ہوتے، موم کے بنا ہوا انسان جدھر چاہے اس کو موڑ دیا جائے. تو وہ سر جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کی قیمت تو 100 اونٹ بن جاتی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں. تو ایمان کی کہانی کس سے سمجھنی ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے. احد احد کی پکار گونجتی رہی، دہکتے کوئلے بجھ جاتے تھے، وہ احد احد کرنا نہیں چھوڑتے تھے. ایمان کو سمجھنا ہے تو حضرت سمیہ کا کردار سمجھیے کہ ابو جہل کی نیزے کی انی نے اس کو شہید کر دیا، پہلی شہیدہ کہلائیں، لیکن ایمان نہ چھوڑا. حضرت زنیرہ کو حضرت عمر بھی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے تھے تجھے، جب اس کو چھوڑ دیتے تھے ان کو مار مار کر زخمی ہو جاتی تھی تو لہو نکلنے لگتا تھا، تو کہتے تھے کہ تجھ پہ ترس کھا کے نہیں چھوڑا، تجھے مارتے مارتے تھک گیا ہوں اس لیے تجھے چھوڑ دیا ہے. تو آج کا ایمان اور آج کا مسلمان بک جاتا ہے، مسلمان گر جاتا ہے. دولت، دنیا، کرسی، اقتدار، جاہ و منصب، کوئی تمیز نہیں ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے صالح. یہ دوسرا نسخہ ہے. لوگ کہتے ہیں موجودہ حالات بڑے خراب ہیں، کوئی طریقہ بتائیں، کوئی دوا بتائیں. اگر آپ لاکھ دفعہ بھی بیٹھ کر سورت دعا پڑھ لیں گے، حالات نہیں بدلیں گے. سورت دعا پڑھیے، علم نشرح پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیے، اس کے معنی کو سمجھیے، اور وہ جو بات اس کے اندر بتائی گئی ہے اس کو اپنے اندر پیدا کیجیے، اور پھر اس کو پڑھیے، پھر اس کو پڑھیے، پھر کیا ہوگا؟ دوا کے ساتھ دعا. خالی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے حالات کو نہیں بدلیں گی. آج کا مسلمان شارٹ کٹ چاہتا ہے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی دانے بس گرا دیے جائے، ادھر سے ادھر نہ ہونا پڑے. اور وہ جو تسبیح کر رہے ہوتے ہیں سورت دعا کی، یا علم نشرہ کی، یا پھر لا الہ الا انت سبحانہ کی، میں یہ نہیں کہہ رہی مت کیجئے، کیجئے، انگنت بار کیجئے. تعداد کیوں مقرر کر لیتے ہیں؟ جب رسول اللہ نے تعداد نہیں بتائی تو کیوں تعداد مقرر کرتے ہیں؟ جتنی دفعہ مرضی کیجئے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جو تسبیح کے دانے گرا رہے ہیں کیا مجھے پتا ہے میں اس میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کیا میں استغفار کر رہی ہوں؟ سورت دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا تھا؟ نبوت ملی اور اس کے بعد جو ہے پیغمبری ملی، اور آپ جو ہے وہی کے رکنے پر اداس ہو گئے، اور بہت زیادہ پریشانیاں، تکلیفیں، مکی دور کا آغاز. تو کیا کہا؟ کہ اپنا کام کرتے جائیے. فائزہ فرختہ فنصب وائلہ ربی کا فرغب، مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کیجئے، توبہ استغفار۔ سورۃ نصر میں بھی کیا کہا گیا کہ جب لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہوتے دیکھیے تو کیا کرنا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو نمبر ون استغفار کیجئے، لوٹ آئیے۔ بھولا ہوا مسافر جو بھول جاتا ہے، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، لوٹئے واپس آئیے۔ کہاں پہ؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف، نافرمانیوں سے اطاعت کی طرف۔ یہ افسانے، یہ ناول، یہ فلمیں، یہ سیکس، یہ عاشقی، یہ عورت، یہ دولت، ان کو چھوڑ کر لوٹ آئیے قرآن کی طرف، رسول اللہ کی سنت کی طرف لوٹ آئیے۔ امامت جو ہے نا وہ ہاتھ پر ہتھیلی پر رکھ کر نہیں دی جاتی۔ امامت کیسے ملتی ہے؟ آزمائشوں میں سے جب انسان گزرتا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، نیکیاں کرنا، ایک نہیں بہت سی نیکیاں، ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک۔ ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے، ایمان بیج ہے اور عمل صالح بیج سے نکلنے والے پودا، شاخیں اور پھل اور پھول ہیں۔ تو جب اچھا ایمان ہوتا ہے تو حسن گفتار، حسن کردار پھر اس کے پھل اور پھول لگا کرتے ہیں۔ آج کیا ہے، انسان تو بہت ہے، سر تو بہت ہیں، تقریریں تو بہت ہیں، علم تو بہت ہے، سی ڈی، کیسٹ، ورکشاپ، سیمینار، کتابیں بہت ہیں، اور ان کی تقریبیں رونمائی بھی بہت ہے، پر کردار پست ہو چکا ہے۔ کردار نہیں ملتا، عمل نہیں ملتا، عمل چاہیے۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، تو جن کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، بس ان کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے۔ کیسا؟ غیرہ نہیں، ممنون، منا یا منو، اس کے مطلب احسان کے بھی ہیں اور اس کے معنی کاٹنے کے بھی ہیں۔ تو ایسا اجر ہے ان کے لیے جو کہ جیسے احسان کے درجے کا، اور یہ معنی بھی ہے کہ ایسا اجر جو کبھی ختم نہ ہو، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ مومنوں کا ایمان جب اچھا ہوگا، ان کا کردار اچھا ہوگا، پیغمبری کو وہ اپنا اسوہ بنا لیں گے، پیغمبروں کے اسوے پہ چلیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، تو کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پس ان کے لیے بدلہ ہے، اجر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اور اجر بھی اسم تفضیل ہے، بعض جو ہیں اسم تفضیل ایسے ہیں جو ہے وہ افعلو کے وزن پر نہیں ہے، جیسے ہے نا اسفلو، اور جیسے ہے احسنو، اس وزن پر نہیں ہوتے لیکن وہ اسم تفضیل ہوتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے کردار میں پستی کیوں آ جاتی ہے، انسان اپنے مقصد زندگی کو کیوں بھول جاتا ہے، رشتوں کی تمیز کیوں ہٹ جاتی ہے، انسان درندہ کیوں بن جاتا ہے، بڑوں کا ادب کیوں نہیں، چھوٹوں سے پیار کیوں نہیں، یہ شہوت جو ہے آج ہر طرف شہوت پرستی کیوں ناچ رہی ہے، آج درندگی کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کی ایک ہی بیماری ہے، اور وہ کیا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک، بس کیوں جھٹلاتا ہے؟ اب آپ دیکھیے یکذبو، بس کیوں جھٹلاتا ہے وہ؟ تو کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ بس جو ہے کون سی ایسی بات ہے جو تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، کیا چیز؟ بعد بالدین، دین کے معنی اسلام بھی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی، کسی بادشاہ کے ملک کا قانون بھی، اور ایک معنی اس کے کیا ہے، روز جزا کا دن، مالک یوم الدین۔ اے انسان، تو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، جتنی بھی زیادتیاں ہیں، پاکستان کے حالات ہیں یا فلسطین کے یا افغانستان کے یا پوری دنیا کے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے آخرت کے انقلاب کو، قیامت کو اس کی تکذیب کرتا ہے، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو خالق ہے وہ حاکم ہے، جو حاکم ہے وہ حسیب بھی ہے، وہ حساب کتاب بھی کرے گا اور وہ سمیع اور بصیر بھی ہے۔ تو کہا کہ اصل وجہ کردار کی پستی کی آخرت کا انکار ہے۔ تو میاں بیوی میں لڑائی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کھول کر قیامت کی ہولناکی پڑھنی چاہیے، آخرت کے مناظر دیکھنے چاہیے. بیٹوں میں، بچوں میں، بہن بھائیوں میں لڑائی ہو تو آخرت کے بارے میں پڑھنا چاہیے. آپ کی آپ کے بہن بھائیوں سے لڑائی ہو جائے، دوستوں سے لڑائی ہو جائے، ہمسایوں سے لڑائی ہو جائے، فوراً قرآن کھول کر آخرت کے مناظر پڑھنے چاہیے. کیونکہ قصور دونوں کا ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی فرشتہ ہے. بیوی کا بھی قصور ہوتا ہے، شوہر کا بھی ہوتا ہے، دونوں کا قصور ہوتا ہے. اوروں کی بھی سازش تھی، کچھ تیرا بھی حوالہ تھا، تیرا بھی حوالہ تھا اور اوروں کی بھی سازش تھی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ میں تو جی میں ہوں، میں حضرت. یہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں نا کہ میری کوئی غلطی ہے. اور یہ حضرت کبھی شوہر ہوتے ہیں، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی استاد ہوتا ہے، کبھی شاگرد ہوتے ہیں، کبھی بچے ہوتے ہیں، کبھی بہن بھائی ہوتے ہیں. اور یہ جو میں ہے نا، پھر یہ فرعون بنا دیتی ہے، یہ نمرود بنا دیتی ہے. میں حضرت، حضرت کیوں نہیں کہا، میڈم کیوں نہیں کہا. فما یکذبک بعد بالدین، پھر کیوں جھٹلاتا ہے روز جزا کے دن کو. الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ احکم، یہ احکموں کے وزن پر، پھر سے ہم تفصیل، سب حاکموں سے بڑا حاکم. لوگوں بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، تم کہاں چلے گئے، تم کہاں رہ گئے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر بڑا حاکم نہیں ہے؟ الیسا، اب یہاں پہ جو ہے وہ استفہام کا انداز ہے کہ پیدا کرنے والا خالق جو ہے سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. احکم، حکم دینے والے تو بہت ہوتے ہیں نا. استاد بھی شاگردوں کو حکم دے دیتا ہے، باپ بچوں کو، والدین اولاد کو، اور ایک دوست دوسرے دوست کو حکم دے دیتا ہے. یہ دل بھی بڑا حکم دیتا ہے، بڑا پاپی ہے یہ دل. شیطان کی جب اطاعت کرتا ہے تو پھر یہ دل کیا کہتا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. اور یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 8، الیس اللہ بحکم الحاکمین، اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ملتی ہے. امام احمد، ترمذی، ابو داؤد نے روایت کیا، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورۃ تین اور زیتون پڑھے، سورۃ تین و زیتون پڑھے اور الیس اللہ بحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، ہاں کیوں نہیں، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور جب یہ آیت پڑھتے تو کہتے سبحانک فبلا. تو یہ ہے سورۃ تین اور زیتون. تو اب تین اور زیتون میں ہمارے جسمانی علاج بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا روحانی علاج بھی ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم صرف مادیت کے غلام بن گئے ہیں، صرف ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، اور اس میں ہمارے مسائل اور مشکلات کا جو ہے وہ روحانی علاج بھی ہے. اب تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ تم جو ہے قرآن پڑھو اور اس سے صرف دنیا مانگو. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیسی ہوں، اللہ تو مجھے دنیا ہی نہیں آخرت بھی دینے کو تیار ہے. میں پانی کے چند قطرے مانگتی ہوں، اللہ تو مجھے سمندر دینے کو تیار ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.